بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب إذا أحال على ملي فليس له رد. ایک جز، ومن اتبع على ملي فليتبع. یہ دوسرا جز. پہلے جز کا حاصل یہ ہے کہ اگر مقروض نے اپنا قرضہ کسی مالدار کی طرف حوالے کر دیا تو یہ حوالہ تام ہو جائے گا. مالدار سے مراد یہاں یہ لیا جائے گا کہ جو قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ جتنا حوالہ اس نے قبول کیا ہے وہ قرض وہ ادا کر سکتا ہو. جس شخص نے کسی مالدار کو حوالہ کر دیا اور اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ قرضہ میرے ذمے ہے، تو اب یہ حوالہ تام ہو گیا، اب اس حوالے کو رد نہیں کر سکتے، واپس نہیں کر سکتے. دوسرا جز یہ ہے، اگر مالدار کے پیچھے لگ جانے کے لیے کسی کو کہا جائے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ مالدار ہی کا پیچھا کرے. ایک مقروض بیچارہ غریب ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس نے کسی صاحب حیثیت مالدار پر حوالہ کر دیا کہ بھئی یہ قرض جو ہے فلاں سے لے لو نا. اے قرض پا میرے پاس کیوں آتا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، میں دے سکے ایسا نہیں ہوں، جا فلانے سیٹ کے پاس، فلانے رئیس کے پاس، وہ دے سکے ایسی پوزیشن کا آدمی ہے تو اس سے وصول کر لے. تو جب اس نے کہا کہ بھائی اب میرے پاس وصول کرنے مت آنا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں سے وصول کر لو، وہ قرضہ دے گا، تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اسی صاحب حیثیت مالدار آدمی کے پیچھے پڑ جاوے، اب اصل مقروض کے پیچھے نہ پڑے. گویا یہاں شریعت مطہرہ نے اخلاقی تعلیم دی ہے. یہ توجیہ کرو کہ شریعت مطہرہ یہاں پر اخلاقی تعلیم دے رہی ہے. یہ فلیت تبی امر کو وجوب کے لیے ہم نہیں لے رہے، بلکہ ہم اس کو اخلاقی تعلیم کے اوپر محمول کر رہے ہیں کہ اصل مقروض بیچارہ غریب ہے، اس نے جو ہے کہہ دیا کہ میرے پیچھے پڑنے سے آپ کا قرض وصول ہونے والا نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میرا قرضہ آپ میرے بیٹے سے وصول کر لیجئے، میرا بیٹا پیسے والا ہے. تو اب شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ قرض خواہ اصل مقروض کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ بیٹا یا کوئی اور صاحب مال کی طرف جانے کے لیے کہا تو اسی کے پیچھے آپ پڑ جانا چاہیے. آگے فرماتے ہیں، اذا کان لاحد علیک شیء جب کسی شخص کا تیرے ذمے کچھ واجب ہے، یعنی کوئی قرض خواہ ہے اور تو مقروض ہے، اور کسی کا کچھ قرضہ تیرے ذمے میں لازم ہے، فَأَحَلْتَهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيٍ، اور تو نے اس کو کسی مالدار کے حوالے کر دیا، فَزَمِينَ ذَلِكَ مِنْكَ، تو وہ تیری طرف سے اس کا ضامن ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کسی صاحب مال کے حوالے اگر تم نے کر دیا تو اب اس اصل قرضہ کا ذمہ تمہاری طرف سے منتقل ہو کر کے اس مالدار آدمی کی طرف چلا گیا، اور وہ مالدار آدمی اس کا ضامن بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی مفلس آدمی، کوئی غریب آدمی، کڑکا آدمی، اس کے حوالے نہ کرے قرضہ۔ قرضہ ایسے آدمی کے حوالے کرے جس کے اندر دینے کی استعداد پائی جاتی ہو۔ فَإِنْ أَفْلَسْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس حوالے کے بعد تو دیوالیہ ہو گیا، مفلس قرار دیا گیا، فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ صَاحِبَ الْحَوَالَةِ، تو قرض خواہ کے لیے یہ حق بنے گا کہ وہ محتال علی کا پیچھا کرے، یعنی تو مفلس ہو گیا اصل مقروض، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محتال علی جس نے ذمہ داری لی ہے اسی کا پیچھا کریں گے اور اسی سے قرض وصول کریں گے۔ فَيَأْخُذُ عَنْهُ، اور اسی محتال علی سے یہ قرضہ وصول کرے گا۔ غرض خلاصہ یہ نکلا کہ مقروض بیچارہ کمزور آدمی ہے، اور اس مقروض نے قرض کا حوالہ کر دیا کسی صاحب حیثیت آدمی کے اوپر، تو اب اسی صاحب حیثیت سے قرض وصول کیا جائے گا۔ اب اگر قاضی اصل مقروض کے افلاس کا اعلان کرے یا نہ کرے، اس سے مسئلے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ مثال یہ ہے کہ زید صاحب مقروض ہے، اس نے بکر صاحب کو کہا کہ جناب میں تو غریب آدمی ہوں، قرضہ ادا کر سکوں ایسی پوزیشن نہیں ہے، آپ میرا قرضہ قبول کر لیجئے، ذمے میں لے لیجئے، آپ مالدار آدمی ہو۔ بکر صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کتنا قرضہ ہے؟ 1,00,000 روپے۔ ٹھیک ہے، میں قبول کر لیتا ہوں۔ اصل مقروض زید، بکر نے اس کی طرف سے حوالہ قبول کر لیا کہ تو فکر مت کر، تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، قرض خواہ کو بھی اطلاع کر دے، مجھ سے وصول کر لے رہے، میں دے دوں گا۔ اس درمیان یہ ہوا کہ اصل مقروض زید کا معاملہ قاضی کی عدالت میں گیا کسی بھی وجہ سے، اور قاضی نے اس کے مفلس ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب جب قاضی نے اعلان کر دیا کہ بھائی زید صاحب مفلس ہے، قاضی ہی اس پر اعلان کر دے رہے، تو کوئی آدمی اب زید سے قرض نہیں مانگ سکتا، معاملہ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ قاضی نے خود اس کے مفلس ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب اس سے کوئی معاملہ نہ کرے۔ لیکن قرض خواہ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بکر صاحب محتال علی، انہوں نے قرض کی ذمہ داری لے لی ہے، بکر صاحب کے پاس جا کر کے قرض خواہ اپنا قرض وصول کر لے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہوتا، کہ معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا بکر صاحب کا، زید اصل مقروض، بکر صاحب نے حوالہ قبول کیا، بکر صاحب کا کوئی معاملہ عدالت میں گیا اور قاضی صاحب نے بکر صاحب کے مفلس ہونے کا اعلان کر دیا، تو اس کی وجہ سے حوالہ ان حضرات کے قول کے مطابق زید کے اوپر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. امام بخاری اور ان کے ساتھ ائمہ ثلاث کے مسلک کے اندر یہ قرضہ زید کے اوپر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. تو بکر کے افلاس کے اعلان کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ قرضہ جو بکر پر گیا گیا، اب زید کی طرف واپس آنے والا نہیں ہے. یہ ان حضرات کی رائے کے مطابق ہے. جی
معناه اذا كان لاحد عليك شيء فاحرقه على رجل ملي فضمن ذلك الفرق، وان افلست بعد ذلك فله ان يتبع صاحب الحواله فياخذ عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، ومن اخفي على ملي فليتبع. باب اذا احال دين المملوك على رجل جاز.
بسم الله. اب یہ امام علی مقام نے ایک نیا ترجمۃ الباب قائم کیا. اب اوپر والے مسئلے کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو روایت ہے احناف نے اس کو اخلاقی تعلیم کے اوپر محمول کیا ہے، وجوب کے اوپر اس تعلیم کو محمول کیا ہی نہیں ہے. اس لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا فلیتبع، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب قرض خواہ کو ضدی نہیں بننا چاہیے کہ حوالہ کرنے کے باوجود اصل مقروض ہی کے پیچھے پڑا رہے. نہیں، حوالہ کرنے کے بعد اب جس نے حوالہ قبول کیا ہے اس کے پاس جانا چاہیے اور اصل مقروض کی طرف سے دھیان ہٹا لینا چاہیے. یہ اخلاقی تعلیم دی گئی ہے حدیث شریف کے اندر، گویا قرض خواہ خاموخواہ ضد پر نہ اترے. اس لیے کہ بھائی تجھے تیرے قرض سے مطلب ہے نا، زید دیوے کے بکر دیوے، تجھے تو تیرے پیسے ملنا چاہیے. اور احناف کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ترمذی شریف کے حوالے سے سنائی گئی تھی، وہ اس باب کے اندر احناف کا مضبوط جو ہے مستمبت ہے، وہاں سے احناف نے دلیل لی ہے. اب یہ نیا ترجمۃ الباب قائم کیا، اذا احال دین المیت علی رجل جاز. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور مرنے والا آدمی تھا مقروض، اور اس مقروض آدمی کی طرف سے کسی نے حوالہ قبول کر لیا، خوشی سے کوئی آدمی میت مرحوم مقروض کی طرف سے ضامن بن گیا، ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر. نتیجہ یہ نکلے گا زندہ آدمی کی طرف سے بھی حوالہ قبول کیا جا سکتا ہے اور مرے ہوئے آدمی کی طرف سے بھی حوالہ قبول کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمانے کی عادت بیان کی گئی، جس زمانے کے اندر بیت المال ابھی قائم نہیں ہوا تھا، بیت المال اجتماعی فنڈ کا کوئی نظام نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروضوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھاتے تھے. اتنا سخت رویہ تھا حضور کا کہ مقروضوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے حضور. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرض لینے میں لوگوں کو تنبیہ ہونی چاہیے. لوگ بلا ضرورت قرض کرتے ہیں. بنیادی ضروریات کے لیے اگر کوئی قرض لے رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے اللہ اس کا قرض ادا کروا دیں گے. انتہائی ضرورت, بنیادی ضرورت, دل میں ادائیگی کا جذبہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرنے میں مدد فرماتے ہیں. لیکن اب تو لوگ ضرورت سے زیادہ اسراف بلکہ تبذیر کے کاموں میں قرض کرتے ہیں, اور قرض لیتے وقت ہی نیت ہوتی ہے کہ ادا نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے, جیسے کہ لوگ عالی شان شادیاں کرنے کے لیے اسراف اور بڑی بڑی دعوتیں کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں, یہ تو اللہ رسول کو پسند طریقہ نہیں ہے. آپ سادگی والا نکاح بھی تو کر سکتے ہو, کیوں اسراف کرتے ہو؟ تو ایسے جو لوگ بلا ضرورت بلا وجہ قرض لیتے ہیں اور ادا کرنے کا جذبہ اور دائیہ نہیں رکھتے, ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز مقروضوں کی پڑھتے نہیں تھے, پڑھاتے بھی نہیں تھے. لیکن جب بیت المال کا انتظام ہو گیا, اسلامی فتح قائم ہو گیا, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروضوں کی بھی نماز پڑھاتے تھے. کیوں؟ کہ اب اگر کسی کا انتقال ہوا اور وہ مقروض مرا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بیت المال ہے. بیت المال میں سے ایسے آدمی کا قرضہ آسانی سے ادا ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے بے آسرا بے سہارا لوگ ہوتے تھے, ان لوگوں کی مالی ضروریات بھی بیت المال کے ذریعے سے پوری کی جاتی تھی. یہ بہترین نظام ہو گیا. لیکن ایک زمانے تک حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ کوئی مر گیا تو اب اس کا قرضہ دوسرے پر کون اتارے؟ ہاں, کوئی میت کی طرف سے خوشی سے ضامن بن جاوے کہ میں اس کا قرضہ قبول کرتا ہوں, جائز ہے. ورنہ وہ تو مر گیا, وہ تھوڑا کہے گا کہ میرا قرضہ بھائی کو قبول کر لیں گے. وہ کہاں کرے گا ایسا؟ یہ خوشی سے قبول کر لے, میں اس کا قرضہ جو ہے میں ادا کر دوں گا, جائز ہے. جی.
وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل علينا, فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال
با ابھی بڈھا نہیں ہوا ہے, حرف البا ابھی بڑھا نہیں ہوا ہے, ابھی جر دینے کی قوت ہے اس میں. چلو. ثم اتیا,
ثم اتیا بجنازتی, بجنازتی اخرى.
جی.
فقالوا یا رسول اللہ صلی علیہ. قال هل علیہ دین؟ قیل نعم. قال هل ترک شیئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه.
حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا. صحابہ نے درخواست کی، حضور اس کی نماز ذرا پڑھا دیجئے. تو حضور نے پوچھا، کیا یہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا، مرحوم پر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی قرضہ نہیں. حضور نے پوچھا، اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کہا نہیں، برابر لیول ہے، قرضہ بھی نہیں چھوڑا بھی کچھ نہیں، اچھا آدمی. تو حضور نے اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھائی. اتنے میں پھر دوسرا جنازہ لایا گیا کچھ وقت کے بعد. صحابہ نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیے. پوچھا، اس کے ذمے کچھ قرضہ ہے؟ کہا ہے. کہا، قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کہا، 3 دینار چھوڑے ہیں، یعنی قرضہ ادا ہو سکے اتنا مال ترکے میں چھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز اس کے اوپر پڑھا دی. پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا. صحابہ نے درخواست کی، حضور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیے. پوچھا، اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی. حالانکہ یہ تیسرا آدمی مقروض تھا، قرض کی حالت میں انتقال ہوا، لیکن ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا. تو حضور نے پوچھا، کیا اس کے ذمے قرضہ ہے؟ ہاں حضور، 3 دینار قرضہ ہے، اور پیچھے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. تو ارشاد فرمایا، تم تمہارے اس مرحوم ساتھی پر جنازے کی نماز پڑھ لو. یعنی میں نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو. دیکھو کتنی سخت تنبیہ ہے حضور کی، کہ جنازہ پڑھانے سے حضور انکار فرما دے. اور اس زمانے میں لوگ بے دھڑک قرض کرتے ہیں، کچھ پرواہ بھی نہیں ہے. قال ابو قتادہ، حضرت حارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے نا، اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. اس کو اگر ہم زیمان کی تعبیر دے گئے تو زیادہ اچھا ہے، حوالے کے بجائے. یعنی حضرت ابو قتادہ نے اس مرحوم کی طرف سے قرضے کا زیمان اپنے سر کے اوپر لے لیا. اور زیمان اور حوالہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. آگے روایت مزید وضاحت سے آ رہی ہے، وہاں یہ لفظ ہے، حضور نے حضرت ابو قتادہ کو پوچھا، بالوفا یعنی ذمے لے کر حقیقت میں بھی پورا کرو گے؟ یعنی بعض لوگ ذمے لیتے رہتے لیکن دیتے رہتے نہیں ہیں، اسی لیے حضور نے باقاعدہ پوچھا، بالوفا پورا کرو گے، واقعی پورا کرو گے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے کہا، نہیں حضور، پورا کروں گا، خالی خالی تھوڑا سر پہ لے رہا ہوں، واقعی پورا کروں گا. تو حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی. جی.